chicken, who mighty wood chicken, who mighty wood chicken, who mighty wood chicken, wood chicken. انقلاب علم سوشیولوجی کا موضوع ہے، یہ باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے. میں پہلے وضاحت کروں گا انقلاب کی علم سوشیولوجی کی روشنی میں، علم سماجیات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے پہلے انقلاب کی وضاحت کریں کہ یہ انقلاب کیا ہے، اور پھر کیونکہ پہلے ہم عمومی وضاحت کریں گے انقلاب کی، ابھی ہم اسلامی انقلاب کی نہیں، پہلے وضاحت کریں گے عمومی طور پر کہ جتنے بھی دنیا میں انقلاب آئے، رشیا کے اندر آیا، چائنا کے اندر آیا، یورپ کے اندر کئی انقلاب رونما ہوئے، چھوٹے بڑے بہت سارے انقلابات، کئی ہسٹری کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو بہت سارے انقلابات رونما ہوئے ہیں تاریخ میں. ہم انقلاب اسلامی کی جانب بعد میں آئیں گے، پہلے ہم یہ چیز کلیئر کر لیں کہ انقلاب کیا ہے، اور انقلاب سے ملتی جلتی جو شبیہات ہیں، شبی ڈپلیکیٹس جو شبی ہوتی ہے وہ انقلاب نہیں ہوتے، ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے وہ کیا چیزیں، اور پھر امام خمینی کی وہ فکر کہ کس نتیجے میں انقلاب آیا، کون سی فکر تھی، کیا امام خمینی نے اس زمین کے اوپر کام کیا، اور امام خمینی کی اسٹریٹجی کیا تھی، حکمت عملی کیا تھی، کیسے کام کیا. کیونکہ سب سے اہم ترین کسی بھی ملک کسی بھی خطے کے اوپر انقلاب کے لیے جو سب سے اہم ترین نقطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹریٹجی، حکمت عملی. اور اگر حکمت عملی آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی بڑی بڑی تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور ہوا ہے تاریخ میں بہت سارے ممالک میں، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے خطوں میں روئے زمین پر یہ کام ہوا کہ بڑی بڑی تحریکیں چلیں، 90% کامیابی ان کو ملی، 10% کامیابی سے دور تھے، 90% کامیابی حاصل کر چکے تھے، 10% دور تھے اور انقلابی تحریک ناکام ہو گئی. ایسے بھی واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وقت مختصر ہے اس لیے ہم اتنی ساری چیزوں میں نہیں جائیں گے. ہم بات کرتے ہیں انقلاب کی. دیکھیں انقلاب کی چند شرائط ہیں، یعنی اگر یہ کنڈیشنز، یہ شرائط کسی حرکت کے اندر ہوگی، کسی چینجز کے اندر، کسی تبدیلی کے اندر ہوگی تو وہ انقلاب ہوگا، ورنہ اگر تینوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوئی تو وہ انقلاب نہیں ہوگا، وہ پھر چلا جائے گا انقلاب سے ملتی جلتی شبیہات کے اندر. وہ شبیہات کیا ہیں؟ دیکھیں میں پہلے چند چیزیں نام لوں گا، پھر اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. سب سے مین چیز ہے انقلاب، جو ہم نے سمجھنا ہے کہ انقلاب کیا ہے. انقلاب سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، اس کی شبیہ، وہ ہے اصلاحات. اصلاحات یہ ٹرمز میں استعمال کروں گا، پھر اس کے بعد وضاحت ہوگی. اصلاحات انقلاب نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ انقلاب سے شباہت رکھتا ہے، اور لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی انقلاب ہے. دوسری چیز، پہلی چیز ہو گئی اصلاحات، دوسری چیز میں ٹرمز اگر استعمال کروں سوشیولوجی کی اور پولیٹکس کی، تو دوسری چیز ہے کودتا. کودتا ایک اصطلاح ہے، کودتا کہتے ہیں فوجی انقلاب کو جس میں عوام شامل نہیں ہوتی، کسی بھی خطے کی، کسی بھی ملک کی فوج کوئی تبدیلی لاتی ہے، اس کودتا کو، یعنی اس کو اگر ہم ماہرین کی نگاہ میں کہیں تو وہ اس کو انقلاب نہیں کہتے بلکہ فوجی بغاوت کہتے ہیں، کیونکہ بغاوت ہوتی ہے، آمریت جب آتی ہے تو وہ ایک بغاوت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایک تبدیلی ہے اور ملتی جلتی ہے تو لوگ، بہت سارے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک انقلاب ہے، حالانکہ وہ کودتا انقلاب نہیں ہوتا. دوسری چیز ہے کودتا، اور تیسری چیز انقلاب سے ملتی جلتی، اصلاحات، کودتا، اور تیسری چیز ہے مخملی انقلاب، ویلویٹ ریولوشن. ویلویٹ ریولوشن اذان محترم، یہ انقلاب کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن میں ابھی آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ ایک عمومی انقلاب میں، جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں، جو انقلاب ایران کی زمین پہ آیا، جو انقلاب رشیا کی زمین پہ آیا، جو انقلاب چائنا کی زمین پہ آیا، جو انقلاب بہت ساری جگہوں پہ آیا، یورپ میں آیا، جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مخملی انقلاب نہیں ہے، وہ ویلویٹ ریولوشن نہیں ہے. ویلویٹ ریولوشن میں اور ریولوشن میں، اس میں ایک فرق ہے، وہ میں آگے چل کے وضاحت کروں گا، لیکن آپ یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں، اصلاحات، کودتا، مخملی انقلاب، یہ تینوں چیزیں انقلاب نہیں ہیں لیکن انقلاب سے بہت زیادہ شبہات رکھتی ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتی ہیں، اس لیے عام عوام اس کو انقلاب ہی سمجھتے ہیں.
عام عوام اس کو انقلابی سمجھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم انقلاب کی جانب. انقلاب کیا چیز ہے؟ انقلاب وہ حرکت یا وہ تبدیلی ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط موجود ہوں جو میں ابھی شرائط بیان کرتا ہوں. پہلی شرط انقلاب کی ہے کہ ایسی تبدیلی جو عوام میں سے اٹھتی ہے. کسی ایک آرگنائزیشن, خالی اگر کوئی آرگنائزیشن, ایک گروہ اگر کوئی تبدیلی اٹھائے گا اور جس کے اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ اگر عوام شامل نہیں ہوگی تو وہ انقلاب نہیں کہلائے گا. وہ اس تنظیم کی جانب سے, وہ اس آرگنائزیشن کی جانب سے, وہ اس ادارے کی جانب سے تحریک کہلائے گی, حرکت کہلائے گی, مگر انقلاب نہیں کہلائے گا. کیونکہ انقلاب کی پہلی شرط ہے کہ انقلاب میں عوام کا شامل ہونا ضروری ہے. یعنی یہ تبدیلی نیچے سے اٹھتی ہے اور اوپر تبدیلی لاتی ہے. نیچے سے اٹھتی ہے اور خواص میں تبدیلی لاتی ہے. خواص میں تبدیلی آئے اور وہ جو نیچے منتقل ہو وہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب نیچے سے اٹھتا ہے, عوام میں سے اٹھتا ہے اور جاتا اوپر تک ہے, اداروں کے اندر جاتا ہے, اداروں کو تبدیل کرتا ہے, ملکی اداروں کو لرزا دیتا ہے. نیچے سے اٹھتا ہے عوام میں سے اور ان اداروں کو یا موجودہ سسٹم جو بھی جہاں ہو اس موجودہ سسٹم کے اندر اداروں کو لرزا دینے والی حرکت کو, عوامی حرکت کو انقلاب کہتے ہیں. عوامی حرکت, عمومی حرکت جس کے اندر کوئی ایک خاص گروہ نہیں بلکہ تمام عوام شامل ہو. پہلی شرط انقلاب کی ہے کہ عوام شامل ہو. دوسری شرط انقلاب کی یہ ہے کہ وہ انقلاب اصلاحات نہ ہو, انقلاب ہو, یعنی ایک ایسا انقلاب ہو جو سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہو. سسٹم میں اصلاحات ہوتی ہیں لیکن سسٹم کو جڑ سے نکال کے نیا سسٹم متعارف کرانا یہ انقلاب ہوتا ہے. دوسری چیز ہے سسٹم کی تبدیلی. اچھا, سسٹم کی تبدیلی اصلاحات میں بھی ہوتی ہے لیکن اصلاحات میں مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بلڈنگ کے اندر مینٹیننس ڈپارٹ کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے. کبھی کوئی لائن خراب ہو گئی وہ کر لیا, کچھ اور ہو گیا وہ کر لیا, کوئی سیمنٹ بجری کا کام ہو گیا کچھ کر لیا. تو یہ مینٹیننس ڈپارٹ جو کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر بلڈنگ کے اندر, یہ اصلاحات ہوتی ہیں, یہ بلڈنگ کی اصلاحات ہو رہی ہے, اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک بلڈنگ ہے اس کو پورا گرا کے نئے سرے سے تعمیر کرنا, ڈیمالش کرنا, جس کو بلڈرز کی اصلاحات میں کہتے ہیں ڈیمالش کرنا, پورا گرا کے اور پھر بنانا, یہ کہلاتا ہے انقلاب. کہ یعنی آپ نے اس کو موجودہ جو موجود پہلے سے جو بلڈنگ موجود تھی اس کو سسٹم بالکل نیچے سے اسے ختم کی اور پھر آپ نے اسے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کیا, یہ انقلاب ہے. تو عزیزان محترم, یہ دو شرائط ضروری ہیں. پہلی چیز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اذہان میں منتقل ہو جائے بات اور بولے نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عوام شامل ہو, وہ انقلاب ہوتا ہے. یعنی اگر صرف ایک آرگنائزیشن کوئی تبدیلی ملک میں لانا چاہتی ہے تو وہ انقلاب نہیں ہوتا, اس کو عوام کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑے گا, پھر وہ انقلاب بنتا ہے. دوسری چیز, اگر مثلاً کوئی ادارہ, مثلاً مثال کے طور پہ کسی ملک کی فوج, آرمی اگر کوئی تبدیلی کرتی ہے تو وہ مخملی انقلاب ہوتا ہے, عمومی انقلاب نہیں ہوتا. یہ مخملی انقلاب اور انقلاب میں یہ ڈفرینس ہے کہ وہ کودتا ہو جائے, وہ مثلاً اوپر سے تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا, مخملی انقلاب اور انقلاب میں ایک فرق اور ہے کہ مخملی انقلاب اتنا آسانی سے آتا ہے, ویلویٹ ریولیوشن اتنی خاموشی سے آتا ہے کہ نیچے عوام کو پتہ نہیں چلتا. اوپر اداروں میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اداروں میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی ٹیکنوکریٹس ہیں تو ٹیکنوکریٹس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے, ٹیکنوکریٹس کا سسٹم آ جاتا ہے, ٹیکنوکریٹس تبدیلی ہو جاتی ہے, اوپر سے وہ ہوتا ہے, نیچے عوام کو اس میں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہوا کیا ہے اوپر سے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے ویلویٹ ریولیوشن. اور میں زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا لیکن پاکستان میں کئی بار ویلویٹ ریولیوشن آ چکا ہے, ہمارے ملک میں کئی بار آیا ہے. یعنی بہت سارے ایسے دور گزرے ہیں تاریخ میں گزرے, لیکن ایک دور تو زیادہ دور نہیں گزرا, جو جوان بیٹھے ہیں ان کو یاد ہے کہ ایک دور بھی گزرا ایسا کہ جس میں یہ ویلویٹ ریولیوشن اوپر سے آیا تھا اور آسانی سے, مثلا نیچے عوام کو اس کی خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ ہوتا مخملی انقلاب ہے, ویلویٹ ریولیوشن, یہ انقلاب نہیں ہوتا. انقلاب کی پہلی شرط یہی ہے کہ عوام شامل ہو. دوسری شرط انقلاب کی کہ وہ تبدیلی نیچے سے عوام کی جانب سے اٹھے. اور تیسری شرط انقلاب کی یہ ہے کہ ہماگیر تبدیلی, اس اصطلاح کو ضرور سمجھیے گا, ہماگیر دفعتن ایک ساتھ تبدیلی, درجہ بدرجہ ایک ایک چیز میں تبدیلی اصلاحات میں چلا جائے گا. یعنی اگر کوئی ایک ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے تو پھر وہ انقلاب نہیں رہے گا, انقلاب کی دائرے سے نکل کر وہ چیز آٹومیٹکلی اصلاحات میں چلی جائے گی. یعنی وہ اصلاح تو ہم کہہ سکتے ہیں, انقلاب نہیں کہہ سکتے. تو عزیزان محترم, انقلاب کی یہاں تک ہم نے بات کی کہ بھائی انقلاب کے لیے یہ شرائط ضروری ہیں, لیکن آخری شرط بہت اہم ہے. اصلاح پہلی چیز ہو گئی, عوامی تبدیلی, عوام میں سے یہ تبدیلی اٹھے. دوسری ہو گئی ایک ساتھ ہو, ہماگیر تمام اداروں میں, تمام ملکی اداروں میں, تمام ملک کے سسٹم میں ایک ساتھ تبدیلی, دفعتن نہیں, درجہ بدرجہ نہیں, تدریجن نہیں, دفعتن ایک ساتھ اس اٹھنے والی حرکت کو انقلاب کہتے ہیں. اور تیسری سب سے اہم ترین شرط جو انقلاب کی ہے, جس کے بغیر کوئی بھی حرکت انقلاب نہیں کہلاتی, کوئی بھی تحریک انقلاب نہیں کہلاتی, کوئی بھی چینجز اور تبدیلی اس کے بغیر انقلاب نہیں کہلاتی, وہ ہے آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آئے گا. پیچھے جو چینجز لانے والی چیز ہوگی ایشوز نہیں ہوں گے. اب یہاں میں ڈفرنس بیان کرتا ہوں, ایشوز اور چیز ہیں, آئیڈیالوجی اور چیز ہے, نظریہ اور چیز ہے. نظریے کے تحت جو تبدیلی آئے گی وہ انقلاب ہوگا. آپ تمام تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, رشیا میں تبدیلی آئی, پیچھے نظریہ تھا اور وہ نظریہ تھا کمیونزم, کمیونسٹ کا نظریہ تھا. ایشوز مثلا مثال کے طور پہ ایشوز میں اور آسان وضاحت کرتا ہوں, ملک میں مسائل ہوتے ہیں بہت سارے, گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے نا, یہ سارے مسائل, سیوریج کا مسئلہ ہے, مہنگائی ہے, یہ تمام ایشوز مدد کرتے ہیں نظریے کی, لیکن یہ ایشوز خود انقلاب برپا نہیں کر سکتے. یہ انقلاب کی ایک تاریخ ہے. یعنی یہ تمام ایشوز مدد کر سکتے ہیں آئیڈیالوجی کی, کیونکہ آئیڈیالوجی ایک ماں ہوتی ہے, نظریہ ایک ماں ہوتا ہے, اور یہ تمام ایشوز ایک بچوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ ماں کو تبدیل نہیں کر سکتے, ماں ان کے ذریعے سے کام لے سکتی ہے, باپ ان کے ذریعے سے کام لے سکتا ہے. آئیڈیالوجی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے, ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے انقلاب کے لیے بنیادی شرط ہے, انقلاب اس تبدیلی کو کہتے ہیں جس میں پیچھے سے آئیڈیالوجی دھکا دے رہی ہو لوگوں کو. ایشوز کے اوپر اگر کوئی تبدیلی آئے گی وہ زیادہ عرصے وہ تحریک نہیں چلتی, چلتی ہیں, ایشوز کلیئر ہوگا. مثلا مثال کے طور پہ اب میں آؤں گا ایران کی جانب, کہ یہ سارے ایشوز ایران میں تھے, یہ سارے ایشوز تھے, لیکن ان سارے ایشوز کے اوپر امام خمینی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. انہوں نے آئیڈیالوجی پیش کی, نظریہ پیش کیا, ایشوز. اب آئیں آ کر ہم انقلاب کی جانب جاتے ہیں, تو سب سے مین چیز ہو گئی نظریہ. جہاں بھی انقلاب آیا ہے دنیا میں پیچھے نظریہ تھا. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں جگہ پہ انقلاب آیا, تاریخ بعض لوگوں نے پڑھی ہو کہیں اس جگہ آیا, تو آپ جا کر جب وہ تاریخ میں دیکھیں گے نا کہ فلاں ایشوز کے اوپر بھی تحریکیں کامیاب ہوئیں, تو وہ تو انقلاب سے آٹومیٹکلی وہ تحریک باہر نکل گئی. ایشوز کے اوپر اگر وہ کامیابی ملی تو اس کا مطلب اسی سسٹم میں اصلاحات ہو گئیں, وہ سسٹم تبدیل نہیں ہوا. کیونکہ انقلاب تو کام ہی یہی کرتا ہے کہ سسٹم کو جڑ سے نکالتا, انقلاب سمجھوتا ہی نہیں کرتا, انقلاب کی بنتی ہی نہیں ہے ایسے سسٹم سے جو انقلاب کی آئیڈیالوجی سے میچ نہ کھا رہا ہو, بلکہ وہ سسٹم کو نکالتا ہے, جڑ سے نکالتا ہے, اور جڑ سے نکالنے کے بعد پھر اپنا سسٹم پیش کرتا ہے. مثال کے طور پہ آئیں آ کر دیکھیں, جب ہم عرب کے اندر دیکھتے ہیں جس وقت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم, حضور جب تشریف لائیں مکہ کے اندر, تو آپ دیکھیں مکہ میں جس وقت پیغمبر اکرم نے نعرہ لگایا تھا, سب سے پہلا شعار کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے انقلاب, یہ آئیڈیالوجی تھی. لا الہ الا اللہ نظریہ. پیغمبر اکرم کا کس چیز سے اختلاف تھا؟ ابو جہل سے. اور اس وقت کا جو جاہلیت کا جو نظام تھا, سسٹم تھا, کس چیز سے پیغمبر اکرم کا اختلاف تھا؟ نظریہ, آئیڈیالوجی. ورنہ آپ دیکھیں تاریخ تو ہمیں کہہ رہی ہے نا کہ اس وقت ابو جہل نے، ابو لہب نے اور یہ جو سارا اس وقت کے جو اکابرین مکہ تھے، انہوں نے سب نے ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ تبلیغ سے نہیں رک رہے، پیغمبر اکرم تبلیغ سے نہیں رک رہے، تو یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آ کر رسول اللہ کو آفر کرنے لگے کہ آپ کو ہم وزارت دے دیتے ہیں، آپ کو ہم یہ دے دیتے ہیں، آپ کو ہم وہ دے دیتے ہیں، لیکن حضور نے کیا کہا کہ نہیں، میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو میں اپنی فکر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ وہ اسٹیمنا ہوتا ہے وجود رہبر کے اندر. کیونکہ دیکھیں انقلابی تحریکوں کو کامیاب عوام تو کرتی ہے لیکن اس کو بصیرت کے ساتھ چلاتے ہیں الہی رہبر، الہی قیادت، الہی رہبر. کیونکہ جو الہی قیادت ہوتی ہے، الہی رہبریت ہوتی ہے، اس کے لیے مادیات کچھ نہیں ہوتی، وہ اپنا نہیں سوچ رہی ہوتی کہ میں کچھ بن جاؤں، مجھے کچھ مل جائے، مجھے کوئی وزارت مل جائے، مجھے کوئی سسٹم میں، اس سسٹم میں حصہ مل جائے، مجھے کچھ مل جائے. نہیں، الہی قیادت، الہی رہبریت ہمیشہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ عوامی فلاح، عوامی بہبود، عوام کی مثلا عوام کے لیے فیسلٹیز، اور عوام کا جو نظریہ، کس نظریے میں عوام کے لیے نجات ہے. تو انقلاب، عزیزان محترم، انقلاب یہاں تک بات طے ہو گئی کہ انقلاب آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آتا ہے. ایشوز کے اوپر جو چیزیں کامیاب ہوتی ہیں اسے ہم اصلاحات کہیں گے، انقلاب نہیں کہیں گے. اب ہم آتے ہیں ایران کی جانب. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، انقلاب یہ ہے. بھائی ایران میں کیا ہوتا ہے؟ ایران میں ایشوز کے اوپر تحریکیں پہلے سے چل رہی تھیں، لیکن امام خمینی نے، ایشوز پہ جو تحریکیں چل رہی تھیں ٹھیک ہے، امام خمینی نے اس کو منع نہیں کیا. ان تحریکوں کے اندر امام خمینی نے، جو لوگ امام خمینی سے باقاعدہ پوچھتے تھے یا ان تحریکوں کے اندر کہتے تھے، بھائی یہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تیل کی قومیانی تحریک ایران کے اندر چلی، تیل کی قومیانی تحریک، وہاں پہ ایک نعرہ بلند ہوا، یہ چلائی ڈاکٹر مصدق نے، ڈاکٹر محمد مصدق اس کے سربراہ تھے، اور ان کے ساتھ جو مذہبی شخصیت تھی وہ آیت اللہ فیض کاشانی. یہ دو بڑی شخصیات ایران کے اندر، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی کہ جب مثلا میں اگر اس کا سن آپ کو بتاؤں تو یہ تقریباً 1945 سے 1950 کی بات ہو رہی ہے، اور انقلاب کب آیا ہے؟ 1979 میں. یعنی امام خمینی اس وقت، جب میں یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں، امام خمینی نے اس وقت کھل کے اپنی تحریک کا اعلان نہیں کیا تھا. امام خمینی گراؤنڈ میں اس وقت نہیں تھے جس وقت تیل کی قومیانی تحریک چل رہی تھی. یعنی مثال کے طور پہ امام خمینی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، تیاری تو کر رہے تھے، ایک تحریک کی تیاری اور یہ ساری چیزیں تو چل رہی تھیں، لیکن گراؤنڈ پر، منظر عام پر امام خمینی اس وقت موجود نہیں تھے. اس وقت ڈاکٹر مصدق، محمد مصدق اور آیت اللہ فیض کاشانی نے تحریک چلائی ایران میں، وہ تھی تیل کی قومیانی تحریک. اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، ہو یہ رہا تھا، پہلے مسئلہ سنیں کہ مسئلہ کیا تھا. ہو یہ رہا تھا ایران کا، آج بھی کتنا تیل ہے ایران میں موجود ہے، ایران کا جو تیل تھا 80% تیل رضا شاہ کے دور میں، رضا شاہ کے دور میں 80% ایران کا تیل برطانیہ، سامراجی طاقتیں جو برطانیہ سب سے پیش تھا، برطانیہ 80% ایران کا تیل نکال کے لے جاتا تھا، 20% ایران کو دیتا تھا. اب اسے اندازہ کریں، یہ وہی کام ہے جو، یہ کوئی نئے کام نہیں ہے، یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. یعنی کسی ملک کی اپنی معدنیات ایک قوم کو ایسے غلام بنا دینا کہ اس کی اپنی معدنیات ہیں، لیکن اس قوم کو اپنی معدنیات کے اوپر بھی حقوق اپنے حاصل نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا تھا. ایران میں یہ خطرناک کام یہ ہو رہا تھا پہلے سے. دیکھیں دو تحریکیں ایران میں چلی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ دونوں تحریکیں اصلاحات تھیں. امام خمینی کی تحریک انقلاب تھی. ان دو تحریکوں میں اور امام خمینی کی تحریک میں میں ڈفرنس بیان کروں گا. ڈاکٹر محمد مصدق کی یہ تحریک، ڈاکٹر محمد مصدق کی یہ تھی تیل کی قومیانی تحریک. تیل جو برطانیہ لے کے جاتا تھا، ڈاکٹر مصدق نے اعلان کیا، اپنی تحریک چلائی، لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو بیدار کیا، ہوشیار کیا، اور لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ ایرانیوں کا حق ہے، تیل تو ایرانیوں کا حق ہے، ان کے ملک سے نکل رہا ہے، ان کے ملک سے نکل رہا ہے. تو یہاں پہ یہ تحریک چلی، اور رضا شاہ، کیونکہ اس میں پھر عوام بھی شامل ہوئی، اور ایک مضبوط تحریک چلائی، झुके नहीं, डटे रहे, इश्यूज के ऊपर ही डटे रहे, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक और आयतुल्ला फैज़ काशानी दोनों इस तहरीक को चला रहे थे, ये दो बड़ी शख्सियात थी, दोनों झुके नहीं डटे रहे, और फिर एंड ये हुआ कि रजा शाह को घुटने टेकने पड़े, रजा शाह को मुतालबात मानने पड़े और ईरानियों को अपने तेल बचाने का अपना ईरानियों को अपना तेल बचा लिया ईरानियों ने, ये हुआ था रजा शाह के दौर में। लेकिन इससे पहले एक और तहरीक ईरान में चली थी और वो थी तंबाकू के खिलाफ, तंबाकू की फैक्ट्रियां, तंबाकू की फसलें, तंबाकू की जितने भी जो मसनूआत थी उसको उगाने का काम बरतानिया ईरान में करना शुरू कर दिया था। ईरान ने इस ज़मीन पे भी किया, ये सारा बर्रे सगीर था उस वक्त, ये 1947 से पहले की बात है, ये 1917 की बात कर रहा हूँ मैं, जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, दूसरी जंग अजीम दुनिया में हो रही थी उस वक्त की बात है। कि उससे पहले एक और तहरीक ईरान में चली थी, ये रजा शाह का नहीं, रजा शाह के बाप मोहम्मद रजा खान का दौर था, रजा शाह बाद में आया, मोहम्मद रजा का दौर था इसका जो वालिद था। और ये दोनों, अब देखें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा लेकिन तारीख बता रहा हूं, ये दोनों फौजी जर्नैल थे लेकिन बरतानिया की ताकत की वजह से इनको बाद में मुमलिकत इनके हाथ में दी गई। अब देखें रजा शाह की अपनी एक तारीख है, वो भी पढ़ने की जरूरत है कि किस तरह रजा शाह और इसके बाप को, ये एक फौज के अंदर, दोनों ईरानी फौज के अंदर थे, इसका बाप भी और ये भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया ने इनको किस तरह, बरतानिया इनको आवाम के ऊपर लाया और किस तरह इख्तदार इनके हाथों में दिया, बाकायदा ईरान का इख्तदार इन दोनों के हाथों में दिया था, इन बाप बेटों के। तो रजा खान उसका बाप था, रजा शाह मोहम्मद रजा उसका वालिद था। मोहम्मद रजा के दौर में होता यह है कि तंबाकू नोशी के खिलाफ एक तहरीक चलती है। अच्छा था क्या ये सिस्टम, तवज्जो सुनिएगा, बहुत अहम नुकता है। उस वक्त हो ये रहा था कि तंबाकू की फैक्ट्रियां और फसलें लगाने के लिए बरतानिया तैयार था और लगा रहा था, यहाँ हमारी ज़मीनों पे बर्रे सगीर, क्योंकि सारा बर्रे सगीर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, बर्रे सगीर था, यहाँ लगा चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा, ये कह लें कि बिजनेस के हिसाब से तो ज़ाहरी तौर पर बिजनेसमैन तो उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अगराज़ो मकासद थे, सेम वो अगराज़ो मकासद यही थे कि किस तरह हमने इनको ग़ुलाम बना के रखना है, किस तरह इनकी तशख़्स, इनकी हुईयत, इनकी गैरत, इनकी सब चीज़ें इस कौमों की छीननी है। और दो ज़मीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रें थी, बर्रे सगीर पे और फारस पे, ईरान पे, दोनों जगह उन्होंने काम किया, अफगानिस्तान भी इसी हिस्से में था, अफगानिस्तान पे भी ये काम हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तो कामयाब हो गई, बर्रे सगीर में तो कामयाब हो गई, यहाँ सारे काम उन्होंने किए, तंबाकू के काम भी किए, दीगर काम भी किए, यहाँ तो कामयाब हो गई, लेकिन ईरान में कामयाब नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह काम ईरान में भी चाहा कि हम तंबाकू की तहरीक, तंबाकू की फैक्ट्रियां लगाते हैं। अच्छा नारा इनका क्या था, पहले तो ये अहम सुनिएगा, क्योंकि आवाम हमेशा इन नारों के अंदर बह जाते हैं। इनका नारा था रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, आप देखना आपका मुस्तकबिल बदल जाएगा। अभी यही नारा हमारे लिए भी लगाया जा रहा है गवादर में, गवादर को बन जाए एक बार देखो आवाम पाकिस्तान की। अब बहरहाल कौन खुश होगा मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, खुशहाली किसके घर आएगी, गवादर पोर्ट के बाद खुशहाली किसके घर आएगी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, सब जानते हैं कि कहाँ खुशहाली आएगी, खुशहाली आवाम में तो आने वाली है नहीं। यानी जिस तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं या जो जितने तरीके से हमारी बंदरगाहें दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को, कभी चाइना को, कभी किसी को, कभी फलाना को, ये सेम काम, देखें वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती जो अपने असासों की हिफाजत ना कर सकें, कामयाब नहीं होती। ईरान में ईरानियों ने, देखें इनकलाब तो आया 79 में, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1917 और 15 की, तो ईरानियों की एक क्वालिटी ये थी जिसकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने उस दौर में भी कि जब इमाम खुमैनी तालिब इल्मी में थे, मदरसे में स्टूडेंट थे, एक अभी तहरीक चली नहीं थी इमाम खुमैनी की, इमाम खुमैनी ने पढ़ रहे थे, उस वक्त भी आप देखें कि ईरानियों ने अपनी कौमी चीज़ें असासों के लिए तहरीकें चलाईं, हरकत की, लेकिन अपने असासों को दूसरों के हवाले होने नहीं दिया। ये हमेशा ये ईरानियों की एक तारीख रही है, सफवी दौर हो, काचारी दौर हो, जंदी दौर हो, ये तमाम हुकूमतें ईरानियों के ऊपर आई हैं, सफियों का दौर, काचारियों का दौर, जंदियों का दौर, और फिर बाद में ये रजा खान का दौर तो बहुत बाद में आया, उससे पहले ये तमाम बड़े बड़े खानदानों की हुकूमत रही है। सफी खानदान था, काचारी थे, जंदी थे, इस तरह बहुत सारे ईरान के ऊपर हुकूमतें रही। लेकिन अभी हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे वरना उसकी एक अपनी तारीख है। ईरान के अंदर हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तंबाकू की फैक्ट्रियां लगाना शुरू की तो कहा भाई ईरान में भी हम लगाना चाहते हैं। ईरान में रजा खान ने, जो रजा शाह का बाप था, उसने इजाजत दे दी, सिस्टम लगना शुरू हो गया। लेकिन सैयद जमालुद्दीन अफगानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बेहतरीन शख्सियत इस खित्ते की, अफसोस का मकाम यह है, ये वो शख्सियत है, मजलूम शख्सियत है, जिसके बारे में माजरत के साथ जुमला कह रहा हूँ, इनकलाबियों को भी नहीं पता कौन है, आम पब्लिक तो बहुत दूर की बात है। एक ऐसी इनकलाबी शख्सियत कि जिसने तंबाकू नोशी की जो फैक्ट्रियां लग रही थी, यानी वो तो एक जाहिरी तौर पे तंबाकू नोशी की थी, वरना बरतानिया के चुंगल से जिसने ईरानियों को 1915-17 में बचाया वो सैयद जमालुद्दीन अफगानी थे। ईरानियों को अवेयरनेस और आगाही दी, कौन थे? सैयद जमालुद्दीन अफगानी। सैयद जमालुद्दीन अफगानी बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन खुदारा हर चीज़ गूगल पे ना पढ़ा करें। एक जगह हमने मजलिस पढ़ी, तारीख इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तारीख थी, वो पढ़ी तो एक साहब आए, कहने लगे मौलाना साहब आपने ये पढ़ा है, इस शख्सियत के बारे में ये बताया है, लेकिन इस शख्सियत के बारे में मैंने ये पढ़ा। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा है? कहने लगे गूगल पे। मैंने कहा गूगल के जो हजरत गूगल रहमतुल्लाह अलैह हैं ये मुसनद रावी हैं। तो फिर कहने लगे नहीं माजरत। मैंने बोला देखिए गूगल पे जो चीज़ें डाली गई हैं, गूगल पे जो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, वो आम जो पब्लिक में मशहूर है वो चीज़ें डाली जाती हैं, वो इतनी तहकीक तो नहीं करते कि मुस्तनद क्या है। बहुत सारी मुस्तनद चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक में मशहूर नहीं है, वो इल्मी हलके में है, लेकिन हजरत गूगल उसको नहीं डालते। तो इसलिए सैयद जमालुद्दीन अफगानी के बारे में आप पढ़ें ज़रूर, मतलब इन पर किताबें हैं मुख्तसर सी, जैसे शहीद मुतारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए और इस तरह की इनकलाबी शख्सियत के लिए छोटे छोटे किताबचे मिल जाते हैं, इनके लिए भी आपको मिल जाएगा। इस शख्सियत को पढ़ें। सैयद जमालुद्दीन अफगानी का किरदार बस सुने। जैसे ही ईरान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और तंबाकू की फैक्ट्री लगा दी, सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने यहाँ भी चाहा था कि बर्र सगीर को भी कंट्रोल करें। अच्छा, यहाँ पर इस ज़मीन पर अल्लामा इकबाल मौजूद थे, अल्लामा इकबाल उस लेवल की शख्सियत है सैयद जमालुद्दीन अफगानी जैसी लेवल की, यानी अल्लामा इकबाल कोई मामूली नहीं है। माजरत के साथ हमें कदर नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं करते, अपनी ज़मीन के लोगों की कदर नहीं करते। हाँ, फिर जब कोई गुजर जाए तो फिर याद आता है कि हाँ भाई ये, लेकिन अल्लामा इकबाल इस लेवल की शख्सियत है। आप खुद देख सकते हैं, रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला खामनाई क्या क्या फरमाते हैं इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में रहबर के जुमले हैं। 9 नवंबर को आप वो देखें, ये इनकलाब होता है ना, ये इनकलाबी शख्सियात होती है। 9 नवंबर ईरान में भी मनाया जाता है, ईरान में मनाया जाता है, लेकिन कोई ईरानी वहां ये नहीं कह रहा ये तो पाकिस्तानी है। लेकिन यहां इमाम खुमैनी की बात करें पाकिस्तान में, रहबर की बात करें तो कहते ये ईरानी हो गए, ईरानी एजेंट। ये शख्सियात जो इलाही बसीरत रखने वाली शख्सियात होती हैं वो आती एक जमीन पर हैं, हिदायत तमाम खित्ते के लिए होती है, हिदायत तमाम जमीन के लिए होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हम इमाम खुमैनी का नाम यहां लें तो इमाम खुमैनी का नाम, बाज़ कहते हैं भाई इमाम खुमैनी का नाम आप क्यों लेते हैं, आपको पैसे मिलते हैं इसके, कहते हैं ना, नहीं भाई इमाम खुमैनी का नाम हम इसलिए लेते हैं कि खुमैनी ने हमें आज के दौर में हुसैनी बन के जीना सिखाया, खुमैनी ने हमें हकीकी करबला का रास्ता बताया, खुमैनी ने बताया कि देखो करबला मनाई नहीं जाती, करबला में उतरा जाता, करबला बर्पा की जाती है। इसलिए इमाम खुमैनी का नाम लेना बाज यहां जुर्म बन जाता है बाज मकाम पे कि भाई आप नाम नहीं ले क्यों, ईरानी है, नहीं वो आए एक जमीन पर हैं, लेकिन वो ईरानियों के रहबर नहीं है, इस्लामी रहबर है, इस्लामी लीडर है। तो बस सुने अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा इकबाल के बारे में रहबर 9 नवंबर को जब खिताब किया रहबर मुअज़्ज़म ने, तो एक खिताब में अपने कहा था आज से चंद साल पहले कि मैं ईरानियों से शिकवा करूंगा, रहबर मुअज़्ज़म के जुमले कि मैं ईरानियों से शिकवा करूंगा कि तुमने इकबाल को देर से समझा इसलिए इनकलाब भी देर से आया। ये अल्लामा इकबाल कि अगर तुम इकबाल को जल्दी समझते तो शायद इनकलाब 1979 से पहले आता और जल्दी आ जाता और कामयाब हो जाता। یعنی علامہ اقبال اس پائے کی شخصیت ہے علامہ اقبال. تو یہاں اس زمین پہ یہ شخصیت موجود تھی اور وہ شخصیت پکار پکار کے کہہ رہی تھی, چیخ چیخ کے علامہ اقبال کہہ رہے تھے اس وقت غلامی نہیں غلامی نہیں, چیخ چیخ کے علامہ اقبال کہہ رہے تھے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی کے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی, یہ ممولے بنا رہے ہیں ممولے, مکتب یعنی یونیورسٹیاں مدرسے کالج. کیا کہہ رہے تھے اقبال؟ کہا یہاں پہ شاہین تیار ہونے چاہیے, کبوتر نہیں, کبوتر ایک بزدل جانور ہوتا لیکن شاہین تیار ہونے چاہیے, علامہ کا یہ فرمان تھا. لیکن بہرحال ان جب علامہ اقبال اردو میں شاعری کرتے رہے سمجھاتے رہے, اردو والے نہیں سمجھے, انہوں نے پھر فارسی میں لکھا, فارسی والے سمجھ گئے, وہ جلدی سمجھ گئے. معذرت کے ساتھ میں اور آپ, میں آج تک نہیں سمجھا, اردو والے ابھی تک نہیں سمجھے, اردو میں انہوں نے اتنی شاعری کی کہ ہم ابھی تک علامہ اقبال کی بات کو نہیں سمجھے. علامہ اقبال نے ہر چیز بیان کی, اپنا نظریہ بیان کیا, اپنی آئیڈیالوجی بیان کی کہ میں مملکت میں قرآن و اہل بیت کا نظام چاہتا ہوں. کس کا کہا؟ علامہ اقبال کا کہنا ہے. علامہ اقبال کے نے دو جملوں میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ, یہ فرنگیوں کے نظام مجھے حیران نہیں کر سکتے, فرنگیوں کے نظام سے میں انسپائر نہیں ہوں. علامہ اقبال کہنا چاہ رہے ہیں فرنگیوں کے نظام سے میں متاثر نہیں ہوں, میں اٹریکٹ نہیں ہوا. تم بڑی جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہو برطانیہ سے, امریکہ سے, فلاں سے, اس سے. پاکستانیوں کو کہہ رہے تھے علامہ اقبال کہ کیوں اتنی جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہو ان فرنگیوں کے, ان انگریزوں کے چکروں میں. علامہ اقبال نے کہا میں ان فرنگیوں سے اٹریکٹ نہیں ہوا, خیرہ حیران, خیرہ اٹریکشن, حیران ہو کے کسی کے قریب جانا خیرہ کہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی میں جو چاہتا ہوں مملکت میں وہ مدینے والے اور نجف والے کا نظام, میں نہیں چاہتا برطانیہ کے پیچھے تم لوگ جاؤ, غلام بنے رہو گے اور ابھی تک بنے ہوئے, 75 سال ہو گئے, آزاد ہو گئے ہم, آزاد ہوئے نہیں, ہماری ابھی بھی ایسے ایسے معاہدے پاس ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی زمینوں پہ جا کے ہمارے یہاں کے سائنٹسٹ, پاکستان کے سائنٹسٹ اپنی زمین پہ ریسرچ نہیں کر سکتے, تحقیق نہیں کر سکتے, اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت نہیں ہے؟ باہر سے اجازت نہیں ہے, ان کی نہیں, اسلام آباد سے اجازت مل جائے گی, باہر سے نہیں ملے گی. ایسے معاہدے, ایسے معاہدوں پہ سائن کیے ہوئے ہیں. بس توجہ سنیں, یہ غلامی کی علامت ہے, ابھی بھی غلام ہے. اب ہوا کیا, سید جمال الدین افغانی نے جب دیکھا نا کہ یہ لوگ, اردو والوں کو پہلے سمجھایا کہ بھائی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک خطرناک یلغار ہے, نوکریوں کے نام پہ تمہیں جھانسا دے رہی ہے, یرغمال بنا لیں گے غلام. یہاں والوں کو سمجھ نہیں آئی, ہندوستانی پاکستانی جتنے تھے وہ, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو جس کو دیکھو. اچھا سب سے بڑا پھر بلیم کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہی ہے, یہ ہر کسی سے مسئلہ کرتے, جب دیکھو مولوی کو کبھی اس کی ٹانگ کھینچتے کبھی اس کی, تو اس کے مولویوں کا مسئلہ ہے, ہمیں ترقی سے روک رہے ہیں. یہ کہہ کے بہرحال انہوں نے سید جمال الدین افغانی کی بر صغیر والوں نے نہیں مانی, فارس والوں کی نبز چیک کی سید جمال الدین افغانی نے اہل فارس کی کہ ان کی نبز کیا ہے, کس کے پیچھے چلتے ہیں. تو سسٹم انہیں نظر آیا, انہوں نے بولا یہ جو ایرانی قوم ہے نا یہ اپنے مجتہد کی مانتی ہے. جب نبز چیک کی تو پتہ چلا, تو سید جمال الدین افغانی کہنے لگے کہ ان کے اس وقت سب سے بڑے مجتہد کون ہیں جن کے پیچھے ایرانی قوم مثلا جن کے فتووں کو مانتی ہے. یہ ہے اسلام کی پاور. دیکھیں ایک مجتہد کے فتوے کی طاقت دیکھیں کتنی ہوتی, ایک مجتہد کے فتوے کی طاقت. تو انہوں نے بولا اس وقت کون سا ہے ایسا مجتہد؟ کہنے لگے آغائے مرزا کاظم شیرازی اس وقت. اچھا کہنے لگے یہ کہاں ہے اس وقت؟ کہنے لگے یہ اس وقت نجف میں ہے, کیونکہ بڑا مرکز اس وقت نجف ہی تھا. کہنے لگے نجف میں. تو سید جمال الدین افغانی فارس کی زمین سے نکلے, سفر کیا, میلوں کا سفر کیا, نجف پہنچے. نجف پہنچنے کے بعد انہوں نے آغائے مرزا کاظم شیرازی سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ وہ آیت اللہ اس وقت کے بڑے مرجع تقلید تھے اس وقت کے, کہا کہ مسئلہ سامنے پیش رکھا کہ یہ ہے, یہ مسئلہ ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کرنا چاہ رہی ہے, تمباکو کے نام پہ ایرانی قوم غلام بن جائے گی, نوکریوں کے نام پہ, ترقی کے نام پہ, خوشحالی کے نام پہ. تو اس وقت آغائے مرزا شیرازی نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, میرے پاس کیوں آئیں؟ کہا کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے ایرانی قوم, میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دے دیں, تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دے دیں. تو آغائے کاظم شیرازی نے کہا کہ صرف اس سے کام بن جائے گا. تو سید جمال الدین افغانی کی تھنک ٹینک دیکھیں کتنا مضبوط, کہنے لگے بس اس ایک فتوے سے کام بن جائے گا. تو آغا مرزا کاظم شیرازی نے اس وقت لکھ کر فتویٰ جاری کیا، تمباکو لگانا، تمباکو اگانا، تمباکو پینا، تمباکو کی فیکٹریوں میں کام کرنا سب حرام. ادھر سید جمال الدین افغانی نے آ کے ایرانی قوم کو وہ فتویٰ دکھایا، فتویٰ عام ہوا، ایرانی قوم نے برطانیہ کو ملک سے نکال دیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال دیا کہ حرام ہے، ہم نے کام ہی نہیں کرنا. یہ تحریک کام ہوئی، تمباکو سے تمباکو نوشی والی تحریک کامیاب ہوئی، ایران میں پہلی تحریک تھی. دوسری تحریک تیل کی قومیانی تحریک جو ڈاکٹر مصدق چلا رہے تھے، وہ بھی کامیاب ہوئی، تیل پھر اپنے انڈر آ گیا. لیکن ان دونوں تحریکوں میں اصلاحات تھیں، انقلاب نہیں تھا. اب رضا شاہ کا دور ہے، ڈاکٹر مصدق کی تحریک کامیاب ہو گئی، تیل اب ایران کو ملنے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی امام خمینی خوش نہیں ہے رضا شاہ سے. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، سب تو خوش ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ خوش ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ امام خمینی کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب کیا مسئلہ ہے، تیل بھی مل گیا، یہ بھی ہو رہا ہے. اچھا جیسے ہی اب امام خمینی نے، کیونکہ دیکھیں اب امام خمینی میدان میں یہیں سے انٹر ہوئے ہیں، جب ایرانیوں کو فیسلٹیز، مراعات اچھی ملنا شروع ہوئیں، امام خمینی انٹر ہو گئے. اب امام خمینی نے گراؤنڈ پہ تحریک شروع کی اور کہنے لگے، امام خمینی نے سب سے پہلا نعرہ لگایا، بڑا عجیب نعرہ تھا، بڑا عجیب نعرہ تھا. امام خمینی نے کہا اسلام گمشدہ است، اسلام تمہارے ہاتھ سے گم ہو گیا ہے. ایک ایسی قوم کو امام خمینی کہہ رہے تھے جو نماز روزے کی پابند تھی، جو مجتہدین کی تقلید کرتے تھے. چلو ابھی یہاں پاکستان میں امام خمینی کہتے تو سمجھ آتا، کیونکہ ہم تو ولادتوں پہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، بھنگڑے والوں کو کہتے سمجھ آتا کہ بھائی اسلام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن امام خمینی، جو ایرانیوں کے پاس اس وقت اسلام تھا، امام خمینی اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے نہیں اسلام نکل گیا تمہارے ہاتھ سے. لوگ پریشان، ہمارے ہاتھ سے اسلام نکل گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مکہ میں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے 60 ہجری 60، اور امام حسین نے مکہ والوں کو، مکہ والے کون تھے، نمازی، حاجی، روزہ دار، بہت پابند لوگ، تہجد گزار، امام حسین کے سامنے مجمع تھا، امام حسین کا خطاب موجود ہے. مکہ میں امام حسین نے خطاب کیا کہ وَلَمْ يَبْقِ مِنْهَا إِلَّا سُبَعْبَةٌ كَسُبَعْبَةِ الْإِنَا، اے مسلمانوں سنو، دین کو تم نے پشت دکھا دی ہے، دین کا برتن الٹ دیا، آخر میں تلی پہ چکنائی لے کر تم دیندار بنے ہو. امام حسین علیہ السلام کا خطاب ہو بہو سیم، دیندار لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے وہاں للکارا مکہ میں، کہ نہیں جس اسلام پہ تم، تھوڑے سے اسلام پہ تم راضی ہو گئے ہو، نہیں اسلام پورا لینا. امام حسین نے قبول نہیں کیا تھوڑا سا اسلام. کیا بولا امام حسین نے، الدین لائقون علی السنتہم، دین تمہاری زبان کا چسکا ہے، چسکا، جتنا مزہ دیتا ہے دین اتنا لیتے ہو، باقی اگل دیتے ہو. معذرت کے ساتھ آج یہی ہے، مجھے کتنا پسند ہے دین، دین مثلا پسند سے مراد یہ ہے کہ جہاں میں پھنس رہا ہوتا ہوں تو وہاں نکلنے کا میرے پاس راستہ کیا ہے، وہاں میں دین کو اگل دیتا ہوں، اندر نہیں لے جاتا، وامٹنگ کر دیتا ہوں، الٹی کر دیتا ہوں، الٹی کر کے دین باہر. اور جتنا مجھے مزیدار لگتا ہے دین اتنا میں لیتا رہتا ہوں، دیندار بنا رہتا ہوں کہ ہاں جی حاجی صاحب متقی ہیں، فلاں ہیں، ڈمکانا ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جیسے ہی کہیں کسی عمل میں پھنس رہا ہوں تو حضرت محترم، یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں نہیں، وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کہاں ہو سکتا ہے، اب یہ تو مولا ہی کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے. یہ ہے نوک زمان، یعنی اکثریت عوام کی. امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں دین کو زبان کی نوک پہ رکھتے ہیں، اندر نہیں لے جاتے، اتارتے نہیں ہیں. اگر پورا دین اتار لیں تو پھر ان کی شخصیت بنے اسلام میں، لیکن یہ پورا نہیں اتارتے، تھوڑا سا لیتے ہیں، مزیدار چیزیں لیتے ہیں دین سے، جہاں قربانی کی باری آئے اگل دیتے ہیں، نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا، لینے کی باری آئے تو پورا اندر لے جاتے ہیں، اور دین پہ دینے کی باری آئے کہتے ہیں یہ کام ہم سے کہاں ہو سکتا، میرے تو پہلے ہی سیلری اتنی کم ہے، مجھ سے کہتے ہو اللہ کی راہ میں بھی دو. یہ ہے نوک زبان، کہتے ہیں ارے آغا صاحب ابھی اپنے مسئلے پورے نہیں ہو رہے، بچوں کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا حصہ رائے خدا میں بھی دوں. تو یہ ہے نوک زبان پہ، جیسے ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ اگلنا ہے، فوراً اگلنا ہے. اہل مکہ اتنے دیندار تھے کہ زبان پہ رکھا تھا، لیکن جو مکمل 72 لاکھ 60 ہجری میں 72 لاکھ لوگ تو ہوں گے روئے زمین پہ، 72 लाख मुसलमानों की नोके जबान पे दीन था। कुर्बानी देने की बारी आई, अंदर किसी ने नहीं उतारा सिवाय 72 की। 72 दीन को अंदर ले गए, 72 लाख ने उगल दिया। यजीद सुपर पावर, इतनी खतरनाक हुकूमत, मार देगा, मरहात छिन जाएंगी, राशन नहीं मिलेगा, प्रोग्राम्स खत्म हो जाएंगे, फला प्रोग्राम ये प्रोग्राम। अहले कूफा ने कहा निकालो दीन बाहर निकालो, ज्यादा दीन नहीं, बस सही है। मुस्लिम शहीद होता है होने दो, मुस्लिम कत्ल होता है होने दो, क्या करें, मजबूर हैं बेचारे। कूफा ने क्या किया था, कूफा मदीना वालों ने क्या किया था, 28 साल को इमाम हुसैन निकल रहे हैं, भाई इमाम हुसैन निकल रहे हैं नबी का नवासा। हालात ऐसे हो गए कि मदीना खुद इमाम हुसैन के दिफा के लिए तैयार नहीं है। मदीना इमाम के रहने के लिए ऐसी जगह हो गई जहां इमाम को खतरा है। मदीना, इमाम हुसैन के कत्ल की प्लानिंग मदीना में भी हो रही थी, इमाम हुसैन के कत्ल की प्लानिंग मक्का में भी हो रही थी। यानी नबी का नवासा किसी जमीन पर महसूस अगर महफूज ना हो तो ये नोके जबान पर जायका है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, दीन तुम्हारे हाथों में नहीं। नीचे आए हम, जिस वक्त ईरानियों को तमाम सहूलियात मिलना शुरू हुई उस वक्त इमाम खुमैनी ने कहा दीन तुम्हारी जबान पे है, गुमशुदा, तुमने दीन निकाला हुआ है। लोग हमसे कहते हैं ये फिक्र इमाम खुमैनी कहाँ से लाए हो। इमाम खुमैनी ये फिक्र अपने घर से नहीं लाए, इमाम खुमैनी ने ये फिक्र करबला से निकाली। करबला, ये इनकलाब इस्लामी करबला का नतीजा, करबला से लिए इमाम खुमैनी ने ये फिक्र, करबला से लिए ये फिक्र। हम ये समझते हैं कहाँ से आई, मासूमीन के क़याम से ये फिक्र लिए इमाम खुमैनी ने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त तमाम ईरानियों को मराहत मिलने लगी, रज़ा शाह ने एक नारा लगाया था उस वक्त जिसको इस्तेलाह में कहा जाता है सफ़ैद इनकलाब, फारसियों की इस्तेलाह में उसको कहा जाता था सफ़ैद इनकलाब। सफ़ैद इनकलाब क्या था, सफ़ैद इनकलाब ये था कि रज़ा शाह ने ईरानियों को मराहत देना शुरू की, फैसिलिटीज़ खूब दी, क्योंकि रज़ा शाह देख रहा था कि अब इमाम खुमैनी की तहरीक मजबूत हो गई, ये कामयाब हो जाएगी। और ये होता है जब भी इनकलाबी तहरीकें किसी खित्ते के ऊपर कामयाब होने लगें तो फिर दुश्मन का हथकंडा यही होता है कि वो कहता है कि अब इनको मराहत दे के आवाम को ठंडा करो, बस आवाम को ठंडा करो, क्योंकि आवाम अगर ठंडी हो गई तो फिर उसके बाद इलाही रहबरों को जिंदानों में डाल दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, इलाही रहबरों को मार दिया जाता है। फिर उसके बाद, क्योंकि आवाम ही तो पावर होती है, असल देखें तो ताकत अल्लाह की है फकत, लेकिन उसी का तसलसल अगर देखें तो खुदा ने अगर किसी ज़मीन पर किसी इनकलाब को कामयाब करना है खुदा ने, तो खुदा ने भी तो ये शर्त रखी है ना कि उस ज़मीन के लोग उठेंगे तो कामयाब होंगे, वरना वो अपने हुकूक के लिए अगर नहीं उठे तो उनको भी खुदा घर ला के नहीं देगा। बनू उमैया वाली मसलन तकदीर नहीं, इमाम सादिक वाली तकदीर, इमाम सादिक वाली तकदीर, चीज़ सामने पड़ी है, इख्तियार है उठा, जब तक हरकत नहीं करोगे आपके मुंह में नहीं जाएगी हरकत। एक तरफ से हरकत आपने करनी है, फिर लुत्फ़ खुदा अल्लाह की जानिब से होगा, अल्लाह की जानिब से लुत्फ़ बाद में होगा, पहले कौमें जब उठेंगी, कौमें अपनी तकदीर खुद लिखती हैं, याद रखे कोई नहीं लिखता आके। नहजुल बलागा में हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम, बस ये एक मैं हदीस पढ़ूंगा और चंद जुमले और बयान करके सवाल जवाब की जानिब आएंगे, वक्त मुकम्मल हो गया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब आखिर उस जमान में फितने सर उठाएंगे, फितने मुख्तलिफ किस्म के फितने होंगे, आज आप देख सकते हैं मुआशरे में ये सब हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं होगा क्या उस वक्त जब ऐसे मसाइल होंगे आखिर उस जमान में, तो हुकूमतें औरतों के मशवरों से और ख्वाजा सराओं के बरसर इख्तदार आने से चलेंगी। ख्वाजा सरा जब हुकूमतों में आएंगे तो ये इमाम मौला अली अलैहि सलाम ने ये कोई अच्छी अलामत नहीं बताई। आवाम में जब नीचे बिगाड़ होगा ना, बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाएगा, मुनकरात को मुनकरात समझा ही नहीं जाएगा, बुराई को बुराई नहीं समझा जाएगा, अच्छाई करने वाले को, अच्छाई की जानिब दावत देने वाले को सच बोलने। मौला का एक और फरमान सुन लें, जब ऐसा जमाना आ जाएगा कि सच्चे को दीवाना और अहमक कहा जाएगा, सच्चे को, झूठे को अकलमंद कहा जाएगा, बेहया औरत को खूबसूरत कहा जाएगा, तो फिर यह हालत हो जाएगी। फिर उनके सरों पे जो नाफिज होंगे, उनके सरों पे जो मुसल्लत होंगे, या तो औरतें होंगी, औरतों से मुराद क्या है, यानी औरतों के मशवरे होंगे, और ख्वाजा सरा इख्तदार में होंगे, ख्वाजा सरा चला रहे होंगे। बस अजीजान मोहतरम, इन पॉइंट्स को नोट करें, अपने जहन में नोट करें। देखें, इमाम खुमैनी अब आते हैं मैदान में जब ईरानियों को सारी सहूलियत मिल जाती है और इमाम खुमैनी की तहरीक कामयाब होती है। लेकिन इमाम खुमैनी की तहरीक में, मैं अभी अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वक्त ख़त्म हो गया। इमाम खुमैनी के सामने तीन बड़ी रुकावटें थीं जिस वक्त इमाम खुमैनी ने तहरीक ग्राउंड पे शुरू की, तीन बड़ी रुकावटें थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बड़ी रुकावटों के दरमियान में भी इमाम खुमैनी कामयाब हो गए। तीन बड़ी रुकावटों से मुराद तीन बड़े नज़रियात थे, सोच थी। पहली चीज़ थी नेशनलिज़्म, नेशनलिज़्म कौम परस्ती। अब ये ना समझे कि ईरान में नहीं थी, ईरानियों में बहुत थी। नेशनलिज्म उस वक्त बहुत ज्यादा औज उरूज पे था, वहां अंदर तहरीकें चल रही थी बाकायदा नेशनलिज्म की। दूसरी चीज थी कम्युनिज्म, क्योंकि बराबर में ही रशिया में इनकलाब आ चुका था, और रशिया में जो इनकलाब आया था, रूस में जो इनकलाब आया था, वो कम्युनिस्ट था। तो कम्युनिस्ट के इनकलाब से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे, कम्युनिस्ट इनकलाब से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे, हत्ता कि पाकिस्तान मुतासिर हुआ था। हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो खुद कम्युनिज्म के हक में थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1960, 1965 और 1970 की, 1971 की, इस दौर की 1975 तक, यहाँ बाकायदा पाकिस्तान में भी बड़ी ऐसे मतलब शख्सियात थी कि जो खुद कम्युनिस्ट थे, जाहिर नहीं करते थे आवाम को, लेकिन असल में कम्युनिज्म के लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान में। दो चीज़ें, दूसरी तहरीक थी कम्युनिज्म, तो दूसरा यानी इमाम खुमैनी जो इनकलाब ला रहे हैं, वो पीछे इमाम खुमैनी की जो फिक्र है वो है, वो आइडियोलॉजी है इस्लामी, प्योर इस्लामी, यानी प्योर कुरान अहले बैत का निज़ाम, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुरान अहले बैत का निज़ाम कामयाब होगा, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई। क्योंकि एक दो ब्लॉक बड़े बड़े थे, एक मशरक में, एक मगरब में। मशरक में रशिया बड़ा ब्लॉक था, मगरब में अमेरिका था। अमेरिका के पास जो सिस्टम था वो था इम्पेरियलिज्म, और इम्पेरियलिज्म के अंदर इकोनॉमिक्स का सिस्टम था कैपिटलिज्म। अमेरिका के पास इम्पेरियलिज्म था, रशिया के पास कम्युनिज्म था। तो इम्पेरियलिज्म एक बड़ा ब्लॉक, यानी दुनिया उस वक्त दो ब्लॉक्स में बट चुकी थी। इनकलाब रूस के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी। कुछ ममालिक दुनिया के अमेरिका के साथ थे इम्पेरियलिज्म वाले ब्लॉक में, कुछ ममालिक दुनिया के रशिया के साथ थे कम्युनिज्म वाले ब्लॉक में। अब इनकलाब कामयाब होने वाला है, इमाम खुमैनी का तैयारा तेहरान में लैंड कर जाता है, लोग आते हैं, एंकर सवाल करते हैं, एंकर परेशान हो जाते हैं, ये कौन है, ऐसा लीडर तो हमने देखा ही नहीं। जहाज के अंदर एंकर के जुमले, जहाज के अंदर जब आ रहे थे इमाम जब वापस आ रहे थे, इमाम राहिल इमाम खुमैनी, तो एंकर के जुमले हैं, एंकर ने इंटरव्यू लिया कि भाई अब आपकी तहरीक तो कामयाब हो गई है, अब आप जा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा आवाम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। उस वक्त 10 लाख 79 में, यकुम फरवरी, पहली फरवरी को तेहरान में तैयारा, पहली फरवरी 1979 को तेहरान में तैयारा लैंड करता है इमाम खुमैनी का। उस वक्त एंकर जहाज के अंदर पूछ रही है, एंकर पूछ रहे हैं जहाज के अंदर, एंकर बोलता है कि आप ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं भाई, जिसके पीछे 10 लाख आवाम सिर्फ इस्तकबाल के लिए हो, कितनी बड़ाइयां मारता है वो लीडर, कहाँ होता है वो लीडर, किस लेवल पे होता है। तो कहने लगे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कहने लगे कुछ भी महसूस नहीं कर, जहाज में इमाम खुमैनी कह रहे कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। एंकर भी परेशान हो गया, कहने लगा कि आप इतनी बड़ी तहरीक चलाई, अब कामयाब हो रही है, सिर्फ 10 लाख लोग आपके तेहरान एयरपोर्ट से लेके बहिश्ते जहरा तक सरीसर हैं, 10 लाख लोग, और आप इस दौरान में कह रहे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। तो इमाम खुमैनी ने एक जुमला कहा कि तुम्हारा सवाल गलत है, तुम जिससे सवाल कर रहे हो वो खुमैनी है। मैंने जब ईरान से जिला वतन हुआ था तो भी अल्लाह के लिए, वापस आ रहा हूं तो भी अल्लाह के लिए, कोई उज्ब, कोई खुद पसंदी, कोई बड़ाई, कोई मैं इमाम खुमैनी में नहीं थी। ये मैं ही तो नहीं थी, जब ही तो खुदा ने आज खुमैनी को ऐसा लीडर बना दिया, ये मैं मारनी पड़ती है अंदर से। हर काम लिल्ला, ہر کام للہ اللہ کی خاطر, ہر کام اللہ کی خاطر. امام خمینی کے بارے میں خود امام کے بیٹے نے, مصطفیٰ خمینی کے جملے, وہ کہتے ہیں ایک جلا وطنی کے ٹائم پر مصطفیٰ خمینی امام خمینی کے ساتھ تھے, کہتے ہیں جلا وطنی کے ٹائم پر میں نے بابا کو دیکھا, بارڈر کا ایک ایسا علاقہ تھا, مصطفیٰ خمینی کے جملے, کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون سا ملک ہے. ایسی ایسی جگہوں پہ امام خمینی کو رکھا ہے, جلا وطن کیا ہے, اذیتیں دیں کہ کسی طرح سرینڈر ہو جائے, جھک جائے, کیونکہ پوری سپر پاور اس وقت امریکہ اور یہ تھے. امام خمینی کو ایسی ایسی جگہ پہ رکھا. اب اس وقت امام خمینی کے بیٹے نے, مصطفیٰ خمینی ان کے ساتھ تھے, کہتے ہیں کہ میں نے کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں اگر کوئی گھر سے باہر ہو, اور ایسے علاقے میں رکھا تھا جو شہر نہیں تھا, بارڈر تھا, جنگل تھا, اور مصطفیٰ خمینی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سا ملک تھا, کہاں رکھا تھا, لیکن بس اتنا سنے میں نے بابا کے چہرے پہ پریشانی دیکھی ہی نہیں. اتنے مطمئن تھے, نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, اپنی جو کتابیں صندوق ساتھ تھا کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ وہ, کہہ رہے میں نے پریشانی دیکھی ہی نہیں, اور بابا کی شخصیت کو, بابا کے وجود کو دیکھ کے مجھ میں حوصلہ پیدا ہوتا تھا. خمینی بوڑھے تھے, مصطفیٰ خمینی جوان تھے, ایک جوان میں بوڑھے کو دیکھ کر حوصلہ پیدا ہو, ایک بوڑھے کی عزم و استقامت یہ تھی, عزم و استقامت. بس وقت ختم ہو گیا, ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں فکر امام خمینی کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے, یقیناً ایک نشست کافی نہیں ہے, لیکن امام خمینی کے تحریک کے لیے رکاوٹ ایک تھا نیشنلزم, رکاوٹ تھا باقاعدہ, پہلے سے نظریہ یہ موجود تھا ایران میں, دوسرا کمیونزم, اور تیسرا روایتی سلسلے جو چل رہے تھے. امام خمینی نے روایتی سسٹم جو سلسلے ذہنوں میں تھے لوگوں کے, ان کو نکالا اور الہی سلسلوں کو ڈالا. یہ اہم کام ہے انقلاب کے لیے. روایتی سلسلے یعنی جو جدی پشتی چلے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبا و اجداد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام سے تعلق نہیں ہوتا, آبا و اجداد رسمیں ڈال دیتے. روایتی سلسلے چل رہے تھے, امام خمینی نے ان کے اذان کو تیار کیا. 10 سال 23 سال کا عرصہ لگا امام خمینی کی تحریک کامیاب ہوئی ہے, 23 سال, وہی 23 ایئرز جو پیغمبر اکرم کی تحریک کامیاب ہوئی, وہی 23 ایئرز, وہی 23 سال امام خمینی کی تحریک. مماثلت دیکھیں کیا ہوا 23 سال میں. امام خمینی کہتے ہیں 10 سال ان کے ذہنوں سے جو پہلے پڑا ہوا تھا وہ نکالا, 13 سال نیا ڈالا. 13 سال نیا ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ 13 سال تربیت, اویئرنیس, آگاہی, تربیت, تربیت اور تربیت. ہماری نجات کہاں ہے؟ تربیت میں, تعلیم و تربیت میں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خدا ہمیں انقلاب کو سمجھنے کی اور انقلاب اسلامی سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے.